السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان:
کالا دم تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا حکومت سے مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
قومی احتساب بیورو پلی بارگین کے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے. عدالت عظمیٰ کے جج کے ریمارکس. حکومت سے اس قانون کی وضاحت طلب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
تورحم سرحد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفر کے لیے پاسپورٹ شرط لازمی. آمد و رفت میں ماضی کی نسبت کمی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
سیاسی پارٹیاں مذہب، نسل اور ذات برادری کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی. سپریم کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ترکی کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ ہم ترکی کے حملے کے ذمہ دار شخص کی شناخت کے بالکل قریب ہیں. اور برازیل کی ایک جیل میں ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سینٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی نے کہا ہے کہ تمام عسکریت پسند تنظیموں پر بلا امتیاز پابندی عائد کی جائے. کمیٹی نے کوئٹہ سانحے کے بارے میں عدالتی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں موجود تمام کالا دم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. کمیٹی کے اجلاس میں اس عدالتی کمیشن کی رپورٹ پر بھی غور کیا گیا جو کوئٹہ میں ہونے والے ایک مولک حملے کے بعد تیار کی گئی تھی. واضح ہے کہ گزشتہ سال 8 اگست کو کوئٹہ کے سول اسپتال کے احاطے میں موجود وکلا کو خودکش بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں لگ بھگ 55 وکلا سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. سپریم کورٹ نے اس حملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے گزشتہ ماہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وفاقی وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کی طرف سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. انسانی حقوق کے امور سے متعلق سینٹ کی کمیٹی کی چیئر پرسن سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے پائی جانے والی خامیوں کی واضح نشاندہی کی گئی ہے.
جو جسٹس عیسیٰ کی رپورٹ ہے وہ تو کلیئرلی یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ کوئی نیشنل ایکشن پلان تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں تھیں کہ کون دیکھے گا، کون اس کو مانیٹر کرے گا، کون امپلیمنٹیشن کروائے گا، کون جواب دہ ہوگا، وہ سب کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے. نیشنل ایکشن پلان اٹسیلف ڈز ناٹ مین اینی تھنگ انلیس وی ہیو اے باڈی وچ کین مانیٹر اٹ.
سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ پیر کو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ممبران نے حکومت پر زور دیا کہ کالا دم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ضروری ہے.
ہاں بالکل درست ہے کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو ریکمنڈیشن سپریم کورٹ دیتا رہا ہے یا مختلف اوقات میں جو بھی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. کالا دم تنظیموں کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے تھے کہ وہ یا ان کے آف شوٹس جو ہیں نام بدل کے اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو کہیں وہ بینڈ ہوں گی، ایسا نہیں کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. پھر انٹرنیشنلی پاکستان پہ پریشر ہے کہ بھائی آپ گڈ بیڈ طالبان کا فرق جو ہے وہ ختم کریں، اور جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا تو اٹ ول نیور ورک. جب تک کہ پالیسی بالکل کلیئر نہیں ہوتی کہ وی آر گوئنگ ٹو گو آفٹر دا ٹیررسٹ.
واضح رہے کہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں ان سے اور ان کی وزارت سے موقف نہیں لیا گیا.
میں چونکہ قانونی پہلو سے آگاہ نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ، ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی. اس میں صرف آفیشیل نہیں پرسنل الزامات بھی لگائے گئے.
واضح ہے کہ مختلف حلقوں بشمول حزب مخالف کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر مؤثر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. تاہم وزیر داخلہ چودھری نثار کا موقف ہے کہ ان کی وزارت انسداد دہشت گردی کے ان تمام نکات پر عمل درآمد کر رہی ہے جو ان کی وزارت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. وزیر داخلہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے سبب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے. پاکستانی حکومت کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تمام عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اس موقف پر کہ قلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے، نفیسہ ہدبائی نے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کی چیئر پرسن نسرین جلیل اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
ہم شروع کرتے ہیں سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئر پرسن نسرین جلیل سے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا کہ جب تک ادارے حرکت میں نہیں آتے اور کورٹوں کا خاص طور پہ اگر نظام صحیح نہیں ہوتا تو فوج کیا کچھ کر سکے گی. یہ بتائیے آپ کے خیال میں سرکار پر کتنی ذمہ داری رہی ہے کہ اداروں کو مستحکم کریں.
دیکھیے سرکار کا جہاں تک سوال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. یا شاید ہم بے وقوف ہیں، یا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کس طرح سے جب یونائٹیڈ نیشنز میں یہ آیا کہ اظہر مسعود کو جو ہے وہ تنظیم پہ جیش محمد سے بین لگایا جائے تو نہیں لگایا گیا، چین نے ویٹو کیا. یہ بات جو ہے حکومت پاکستان نے ان پہ یہ دباؤ ڈالا ہوگا کہ آپ یہ کریں، اس کے خلاف آپ ویٹو دیں یونائٹیڈ نیشنز میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام جتنے بھی نکات کے نیشنل ایکشن پلان کے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، چاہے وہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہو، چاہے وہ میڈیا کو پابندی لگائی گئی کہ ہیٹ اسپیچز اگر جو لوگ دیتے ہیں ان کو، جو سچ بات ہے، جو صحیح بات ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور اپنی سمت کو جو ہے وہ درست ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح سے چاہے کچھ بھی ہم طے کر لیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں اگر ہوتا تو وہ بے سود ہے.
اس وقت ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار نے جوائن کیا ہے، وہ نیو یارک کی ایریا میں ہوتے ہیں. جس طرح سے سینیٹر نسرین جلیل نے نشاندہی کی، آپ کے بھی علم میں ہے کہ پچھلے دنوں جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے مظفر آباد میں تقریر کی. آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے ان پر پابندی لگائی ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان میں تقریریں کرتے ہیں. یہ کس حد تک آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تقریروں کو روکیں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک طبقہ ہے جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، ان لوگوں کی تقریریں سننے آتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو ریجنل کانفلکٹ ہیں، جو پراکسی وار چل رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے، وہ ایک قسم کا اس نے ٹرموائل کریٹ کیا ہے پورے ریجن میں. وزیر اعظم نواز شریف نے بارہا مرتبہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہندوستان کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہم مل بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں شخصیات کو آپ کالعدم قرار دے دیں، تنظیموں کو دے دیں، وہ نام بدل کے آ جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے آ جاتے ہیں. جن موصوف کا اپنا نام لیا ہے، ان کے خلاف حکومت نے ایکشن لیا، یہ کورٹ میں گئے، کورٹ نے ان کو بری کر دیا. اب جب کورٹ پہ جا کے کوئی بری ہو جائے تو آپ آئین قانونی طور پہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ بہت سارے کمپلیکس مسائل ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی حل یہی ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر بیٹھ کر اس بات کو فیصلہ کریں، اور ہمیں خود کنڈیم کرنا چاہیے. ہمیں ان کی اسپیچز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، وہاں لوگ نہ جائیں. میرا خیال میں یہ خود ہی معاملہ جو ہے کافی حد تک پیچھے چلے جائیں.
سرکاری حکام نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی بغیر پاکستانی پاسپورٹ کے افغان تورخم سرحد پار افغانستان میں داخل نہیں ہو سکتا. اس میں وہ قبیلے مستثنا ہوں گے جن کے رشتے دار سرحد کے آر پار رہتے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
تورخم کے راستے پاکستان اور افغانستان آنے جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے میں نرمی کی مدت 31 دسمبر کو ختم ہونے کے بعد نیا سال شروع ہوتی ہی آمد و رفت کے لیے یہ شرط بحال کر دی گئی ہے، جس کے بعد اس اہم سرحدی گزرگاہ سے آنے والے جانے کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے. حکام کے مطابق پیر کو تقریباً 200 ایسے افراد کو افغانستان جانے سے روک دیا گیا جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں تھا. عرصہ دراز سے تورخم کے راستے آنے جانے والوں کے لیے کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی، لیکن گزشتہ سال ہی سردی امور کو مؤثر بنا کر نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ تاہم سرحد کی دونوں جانب آباد شینواری اور افریدی قبیلے کے لوگ اس شرط سے مستثنا ہیں اور انہیں آمد و رفت کے لیے خیبر ایجنسی کی انتظامیہ کے خصوصی اجازت نامے جاری رکھے ہیں۔ تورخم سرحد کے قریب رہائش پذیر ایک قبائلی اخلاق خان شینواری نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پابندی کے اطلاق کے بعد سے یہاں ماضی کے نسبت لوگوں کا رش کم ہے۔
آج اور کل تک تعداد اب تو کم ہے، باقی اس سے پہلے تعداد بہت زیادہ تھی۔ افغانستان جیسے لوگ آتے وہ بھی کم آتے، اب تک اس کو پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، انٹر نہیں ہوتے پاکستان کو۔
حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اکثر پاکستان کی جعلی شناختی دستاویزات کے ساتھ بھی اسی سرحدی گزرگاہ کو استعمال کرتے رہے ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کی شرط سے ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پاکستان نے سرحد پر اپنی جانب قوائب کے اندراج کی قومی ادارے نادرا کا دفتر بھی قائم کر رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزے کی شرط نافذ ہونے سے قبل روزانہ تقریباً 20,000 سے 25,000 افراد تورخم سرحد کے آر پار آتے تھے، لیکن یہ تعداد حالیہ دنوں میں کم ہو کر لگ بھگ 2,000 سے 3,000 کے درمیان رہ گئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کوئٹہ شہر کے مغربی بائی پاس کے علاقے میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں کے قافلے پر نامعلوم افراد کی جانب سے زیر زمین چھپائی گئی بارود میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے زوردار دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی آئی جس میں سوار ایف سی کے 5 اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کی جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں پیر کو سیکورٹی فورسز پر ایک بم حملے میں 5 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ شہر کے مغربی بائی پاس کے علاقے میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں کا قافلہ فائرنگ رینج جا رہا تھا اور جب ان کی گاڑیاں کچی سڑک کی طرف مڑی تو پہلے سے نصب شدہ بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی آئی اور اس پر سوار 5 اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فرنٹیئر کور کے 2 اہلکاروں کی حالت نازک بتائی ہے۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے موقع پر میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں 10 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا اور اس کا ہدف فرنٹیئر کور بلوچستان کا قافلہ تھا۔
آج یہ بلاسٹ تو آپ کو پتا ہے، یہ جو سائٹ ہے یہ ایف سی کی ایک فائرنگ رینج ہے، وہ روٹین میں اپنے فائرنگ پریکٹس کے لیے آتے تھے اور اسی طرح آج بھی صبح جب وہ آئے تو آلریڈی ایک آئی ڈی لگی ہوئی تھی، اور ہمارے بم ڈسپوزل کا جو انچارج ہے اس کی جو ابھی تک کی اسسمنٹ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول آئی ڈی تھی اور کم از کم اس میں، اور یہ ان کے جہاں سے فائر کرنا تھا ان کے درمیان میں یہ زمین کے اندر نصب تھی۔ ابھی ان کو ہم دیکھیں گے، ان کے لال پانچ تو ابھی باقی قانونی کاروائی کریں گے، ہم بندے بھی ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ ایف سی اور ہم پولیس اور لیویز کمشنر صاحب کی فورس سارے مل کے کریں گے اس کو۔ یہاں سیکیورٹی آلریڈی نہیں ہوتی، لیکن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہی سارا کچھ لے کے آتے ہیں، تو یہ چونکہ ایریا زیادہ پاپولیٹڈ نہیں ہے، یہاں کوئی کام کاج بھی اس طرح آپ دیکھ رہے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کوئی ایسی پہلے سے سیکیورٹی کوئی اویلیبل نہیں ہوتی۔
واقعے کے بعد ایف سی، پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے موقع سے شواہد اکٹھے کیے، تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ جس علاقے میں یہ دھماکہ کیا گیا وہ زیادہ گنجان آباد نہیں اور پہلے بھی اس علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ دھماکے کی جگہ شیعہ ہزارہ برادری کی آبادی سے تھوڑی دور ہے۔ واضح رہے کہ ہزارہ برادری کے گھروں کی جانب سے جانے والے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران سیکیورٹی فورسز پر 268 حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں پولیس کے 125، ایف سی کے 30 اور لیویز کے 11 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ترک حکام کا کہنا ہے کہ وہ سالے نو کے موقع پر نائٹ کلب کے حملے میں ملوث شخص کی شناخت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس تنظیم کی طرف سے پیر کو ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی خلافت کے ایک سپاہی نے کی ہے۔ ترکی کے ڈپٹی پرائم منسٹر نومان کورتلمس نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ حملہ آور کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی خاکہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اور وہ اس کی پہچان کے بالکل قریب ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں 8 افراد کی حراست کی بھی تصدیق کی اور سیکیورٹی کیمرے سے لی گئی حملہ آور کی نسبتاً دھندلی تصویر ترک ذرائع ابلاغ میں ریلیز کر دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لتیشہ ہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اتوار کے روز ترکی کی ٹریول ایجنسی کے ہلاک ہونے والے ڈرائیور کی تدفین کر دی گئی۔ یہ ڈرائیور استنبول کے اس نائٹ کلب کے سامنے ہلاک ہوا جہاں دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ حملہ آور نے کلب میں داخل ہونے سے پہلے ایک شہری اور ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ کلب کے اندر سینکڑوں لوگ نئے سال کی تقریب منا رہے تھے۔ ترکی کے وزیر اعظم بینالی یلدرم نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس حکام اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم یلدرم کہہ رہے ہیں کہ حملہ آور موقع پر اپنی بندوق چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس نے افراتفری کا فائدہ اٹھا کر راہ فرار اختیار کی۔ تمام تفتیشی ادارے کھوج لگا رہے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جلد ہی مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتوار کے روز حملے میں ہلاک ہونے والوں میں اردن، سعودی عرب، عراق اور لبنان کے شہری بھی شامل تھے۔ پچھلے سال ترکی میں جس تعداد میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروپس ترکی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ وہ ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل او ہینلون کہتے ہیں،
I'm not blaming the whole problem on Erdogan himself, but he chose to escalate and to make a more sort of military style confrontation out of what perhaps could have been handled partly in political...
میں سارا الزام اردوان پر نہیں لگاؤں گا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اس مسئلے کو فوجی طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دی، جس سے مسئلے کو ہوا ملی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سیاسی طور پر بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے اندر بڑھتے ہوئے اختلاف رائے کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے تو بہتر ہوتا۔ او ہینلون کا کہنا ہے کہ ترکی کے عوام نے اپنے لیڈر کے مقابلے میں کہیں زیادہ بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی پولیس اور ہسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز بغداد کی ایک مارکیٹ میں بارودی مواد سے بھرے ٹرک سے کیے جانے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد ان افراد کی تھی جو وہاں کھڑے کسی کام کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک فوج نے پیر کے روز کہا ہے کہ شام میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس کے جنگی جہازوں نے 22 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ گزشتہ روز شمالی شام میں باغیوں کی حمایت میں کی گئی کاروائیوں کے دوران ترک فوج کے مطابق روسی طیاروں نے ترکی کے قصبے الباب کے قریب داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ ترکی کا یہ فوجی آپریشن 4 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد داعش کے عسکریت پسندوں کو ترکی کی سرحدوں سے دور رکھنا تھا۔ اس مقصد کے لیے فری سیرین آرمی کا استعمال کیا گیا، جسے ترک جنگی جہازوں اور توپوں کی مدد حاصل ہے۔ صومالیہ کی پولیس کا کہنا ہے کہ موگادیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب 2 خودکش کار بم حملوں میں پیر کے روز کم از کم 7 افراد ہلاک اور دیگر 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی افسر افریقی یونین کے امن عمل کے مشن کے ہیڈ کوارٹر سے 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک چیک پوائنٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ یہ چیک پوائنٹ اقوام متحدہ کے دفاتر اور موگادیشو کے پیس ہوٹل سے بھی قریب واقع ہے، جہاں اکثر غیر ملکی ٹھہرتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے منسلک ایک عسکریت پسند گروپ الشباب نے قبول کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ 2 بمباروں سمیت 2 عام شہری اور 1 پولیس اہلکار بھی دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ برازیل کی شمال مغربی ریاست ایمازوناز میں جیل میں ہونے والی شورش اور ہنگامہ آرائی میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مناس جیل میں گڑبڑ اتوار کے روز شروع ہوئی جو دو حریف منشیات فروش گینگز کے درمیان شروع ہوئی. اس ساری کاروائی کے دوران کئی مجرم جیل سے فرار بھی ہو گئے. پیر کے روز اس واقعے پر قابو پا لیا گیا. کئی عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں جن میں ہیومن رائٹس واچ بھی شامل ہے برازیل کے جیل کے انتظام پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جیل ضرورت سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں. بحرین میں مسلح افراد نے ایک جیل پر حملہ کر کے وہاں تعینات ایک پولیس اہلکار کو ہلاک جبکہ دہشت گردی میں ملوث 10 مجرموں کو فرار کروا لیا ہے. پیر کی صبح وزارت داخلہ نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ حملہ ایک دہشت گرد سیل کے 4 سے 6 ارکان نے کیا جس میں خودکار اسلحہ استعمال کیا گیا. مرنے والے پولیس اہلکار کا نام عبدالسلام سیف احمد بتایا گیا جبکہ دوسرا پولیس اہلکار حملے میں معمولی زخمی ہوا. اتوار کو ہونے والے اس حملے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے جبکہ حملہ آوروں اور فرار ہونے والوں کی تلاش کے لیے کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں لیکن تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. سعودی عرب کے قریب واقع جزیرے پر اس ملک میں 2011 میں عرب ممالک میں شروع ہونے والی عرب سپرنگ نامی تحریک کے دوران بدامنی دیکھنے میں آ چکی ہے. یہاں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے جو ملکی سنی حکومت سے اپنے لیے زیادہ سیاسی آزادی کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے. بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ بھی تعینات ہے جبکہ ایک برطانوی بحری اڈہ بھی یہاں زیر تعمیر ہے. موراکو اور ہسپانوی حکام کے مطابق اتوار کے روز کم از کم 800 سب سہارا افریقہ کے تارکین وطن موراکو اور اسپین کے افریقہ کے شمال میں واقع شہر سیوٹا کے درمیان سرحد کی جانب بڑھے. ان تارکین وطن نے جب سرحد عبور کرنے کی کوشش کی تو سرحدی سیکیورٹی فورس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں جس کے نتیجے میں اسپین سے تعلق رکھنے والے 5 اور 50 موراکن سپاہی زخمی ہو گئے جن میں سے 10 کی حالت نازک ہے. اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ 2 تارکین وطن کو سیوٹا میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ان کو ابتدائی طبی امداد دی جا سکے جبکہ باقیوں کو موراکو بھیج دیا گیا ہے. برازیل میں سال نو کی ایک تقریب کے دوران ایک شخص نے فائرنگ کر کے 11 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد خودکشی کر لی. ریاست سو پاولو کی پولیس کے مطابق جنوب مشرقی شہر کامپیناس میں حملہ آور کی فائرنگ سے مرنے والوں میں اس کی سابقہ اہلیہ اور 8 سالہ بیٹا بھی شامل ہیں. حملہ آور کی شناخت 46 سالہ سڈنائی رامس ڈیاراجو کے نام سے ہوئی جو بظاہر اپنے 41 سالہ سابقہ اہلیہ اسامارا فلیئر سے علیحدگی پر برہم تھا. پولیس کے مطابق اس واقعے میں تقریب میں موجود 4 افراد محفوظ رہے جبکہ زخمی ہونے والے 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. حملے کے وقت ایک شخص نے باتھ روم میں چھپ کر اپنی جان بچائی اور وہاں سے پولیس کو اطلاع دی. پولیس کے ایک ترجمان نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ حملہ آور گھر کی باڑ پھلان کر آیا اور اپنی سابقہ اہلیہ کو اس سے بیٹا چھین لینے پر سخت سست سنائی اور فائرنگ شروع کر دی. پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ گولیاں چلنے کی آواز کو وہ سال نو کے موقع پر آتش بازی سمجھے لیکن پھر انہوں نے وہاں لوگوں کو زخمی حالت میں مدد کے لیے پکارتے دیکھا. حملہ آور کے بارے میں مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ وہ ایک لیبارٹری میں بطور ٹیکنیشین کام کرتا تھا جس نے 9mm سے فائرنگ کی. اس کے قبضے میں اضافی گولیاں اور چاقو بھی برآمد ہوا. برازیل میں جرائم پیشہ عناصر کے حملوں کے علاوہ پولیس کے ساتھ ان کے مقابلے عام بات ہیں لیکن عام لوگوں پر اس طرح کے حملوں کے واقعات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 35 روسی سفارتکار جن کے لیے صدر براک اوباما نے ملک چھوڑنے کے احکامات دیے تھے امریکہ سے جا چکے ہیں. صدر اوباما نے ان اہلکاروں کو یہ کہتے ہوئے ملک چھوڑنے کے لیے کہا تھا کہ وہ دراصل جاسوسی کے کام سے وابستہ تھے. جبکہ صدارتی انتخابات کے دوران روس کی جانب سے سیاسی ویب سائٹس ہیک کرنے کے الزام پر روسی خفیہ اداروں پر نئی تعزیرات عائد کی گئی تھیں. صدر اوباما نے میری لینڈ اور نیو یارک میں 2 روسی عمارتوں کو بھی بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز بتایا کہ 35 روسی سفارتکار بشمول اہل خانہ امریکہ سے باہر جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. سن 2016 میں جہاں ٹیکنالوجی نے کچھ اہم پیش رفت کی وہیں چند ناکامیاں بھی دیکھنے میں آئیں. ایک طرف تو بغیر ڈرائیور کے چلنے والی خودکار گاڑیاں سڑکوں پر نظر آئیں تو دوسری طرف خلائی تحقیق سے متعلق کچھ نجی کمپنیوں کے راکٹ لانچ پیڈ بھری دھماکے سے تباہ ہو گئے. ان تمام عوامل کے باوجود ٹیکنالوجی بدستور ہمیں ایک بہتر مستقبل کی نوید سناتی ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی جارج پورٹج کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
بجلی سے چلنے والی گاڑیاں نئی چیز نہیں رہیں اور اب گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیاں تیزی سے خودکار گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کی جانب بڑھتی دکھائی دیتی ہیں. متعدد حادثات کے باوجود جن میں سے ایک مہلک ثابت ہوا تھا، گاڑیاں بنانے والی اور کرائے پر گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیاں شدت کے ساتھ ایسی گاڑیوں پر زور دے رہی ہیں جن کے استعمال میں اختیار کے کئی درجے فراہم کیے جائیں گے۔ ان میں نہ صرف ایسی گاڑیاں شامل ہیں جن میں ڈرائیور جب چاہے گاڑیوں کا کنٹرول سنبھال سکے، بلکہ ایسی گاڑیاں بھی شامل ہیں جو سڑک پر ہونے والے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ سول میپس کے سراون پٹا گنٹا کہتے ہیں،
When the self-driving car encounters that situation in the future,
سراون پٹا گنٹا کہتے ہیں کہ جب مستقبل میں کسی خود کار گاڑی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا تو ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایسی صورتحال میں کیا رد عمل تھا، اور یہ خود کار گاڑیاں ان میں سے بہترین رد عمل کا انتخاب کر سکیں گی۔ سن 2016 کے دوران چھوٹے بڑے ہر طرح کے روبوٹس کے علاوہ انسانوں جیسی خصوصیات کے حامل اور عجیب و غریب دکھائی دینے والے جانوروں میں بھی بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا۔ ان میں سے کچھ تو عام لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔
This helps
شیلڈن کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹ ڈپارچر گیٹ کو تیزی سے تلاش کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پرواز تک پہنچنے کے لیے دیر نہ ہو۔ تاہم ان میں سے بیشتر ابھی تجرباتی مرحلے میں ہیں، جہاں یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے مشکل ترین مسائل کو حل کرنے میں سائنسدانوں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے روبوٹس صنعت اور سائنس کے شعبوں کے علاوہ مریخ کی سطح پر پہلے ہی سے کام کر رہے ہیں۔ ان روبوٹس کے قریبی رشتے دار یعنی ڈرون جلد ہی خریداروں کے لیے سامان کی ترسیل کی خدمات انجام دینے والے ہیں۔ میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور کارٹلج جیسے نسبتاً کم پیچیدہ ٹشو سے لے کر دماغ کی طرف سے کنٹرول کیے جانے والے بیرونی خول کی دوبارہ افزائش کے اقدامات شامل ہیں، جن سے معذور افراد کو کسی حد تک حرکت کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیوبنگن کے سورجو سکارڈر کہتے ہیں،
فار ایگزامپل اف دی ہینڈ از موونگ آلدو یو آر ناٹ انٹینڈنگ ٹو موو یور ہینڈ،
سورج اسکارر کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا ہاتھ حرکت کرنے لگتا ہے جبکہ اس حرکت کے لیے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو آپ اپنی آنکھ کی جنبش سے ایسی حرکت کو روک سکتے ہیں۔ اب 3D پرنٹرز کی مدد سے مشینوں کے پیچیدہ پرزوں کو تیار کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اینسس کے سربراہ جیمز کیشمن بتاتے ہیں،
So if we look at this, inside here, there is a honeycomb structure. You could never take
جیمز کیشمن کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں اندر سے اسے دیکھیں تو یہاں شہد کے چھتے کی طرح کی چیز موجود ہے جس سے آپ بہت ہی ہلکی ساخت کی چیز بنا سکتے ہیں، اور آپ کو کسی ایسے مشینی اوزار کی ضرورت نہیں رہتی جو پرانے طرز پر چیزیں بنائے۔ آپ یہ کام جسمانی طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ صارفین کی ٹیکنالوجی کو سب سے بڑا دھچکا سیمسنگ کے Galaxy 7 اسمارٹ فون کو لانچ کرتے وقت ہوا، جس کی بیٹری میں خود کو تباہ کر دینے کا رجحان موجود تھا۔ سیمسنگ نے فوری طور پر اس کا متبادل پیش کر دیا، لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیار کیے گئے سارے فونز کو واپس لینا پڑا۔ اسپیس ایکس کا راکٹ لانچ پیڈ پر ہی تباہ ہو گیا، جس میں کوئی انسانی عملہ موجود نہیں تھا۔ راکٹ کی تباہی سے اس میں موجود کمرشل سیٹلائٹ بھی تباہ ہو گئے، یوں زمین کے قریبی مدار میں اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے باقاعدہ کمرشل فلائٹس کے حوالے سے اس کمپنی کے منصوبے سست روی کا شکار ہو گئے۔ سال 2016 میں گھروں میں مدد کے لیے آڈیو پلیئرز کی فراہمی میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا، جو آواز کے ذریعے دیے جانے والے احکامات کو پہچان کر مطلوبہ کام انجام دیتے ہیں، جیسے کہ مطلوبہ موسیقی کو بجانا یا انٹرنیٹ پر معلومات تلاش کرنا وغیرہ۔ واٹسن نامی IBM کا سپر کمپیوٹر دنیا بھر میں متعدد منصوبوں پر ڈاکٹروں کی مدد کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک سپر کمپیوٹر غیر معمولی بیماریوں کے بارے میں اطلاعات جمع کر کے فراہم کرتا ہے۔ ماربرگ کے یونیورسٹی ہسپتال کے ڈاکٹر یورگن شیفر کہتے ہیں،
The knowledge in medicine is going to double. So if we want to use this enormous improvement of medical knowledge,
ڈاکٹر یورگن شیفر کا کہنا ہے، شعبہ طب کے حوالے سے معلومات میں دگنا اضافہ ہو رہا ہے، لہذا اگر آپ طبی شعبے کی معلومات میں ہونے والے اس خطیر اضافے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مددگار سسٹمز کی ضرورت ہوگی، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر کے ٹولز درکار ہوں گے۔ سن 2016 میں ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں بہت سی کمزوریوں کا بھی مشاہدہ کیا، جن میں نجی معلومات کی چوری کے کئی واقعات بھی شامل ہیں۔ لہذا ماہرین سمجھتے ہیں اس نئے سال کے دوران سائبر سیکیورٹی پر خصوصی توجہ ٹیکنالوجی کے سب سے اہم رجحانات میں سے ایک ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت سے قومی احتساب بیورو کی طرف سے پلی بارگین کے قانون کی وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدام بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے میں مشکلات کا سبب ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت سے قومی احتساب بیورو کے پلی بارگین کے قانون کی وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اختیارات بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے میں مشکلات کا سبب ہیں. پلی بارگین سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران جج عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ 250 روپے کی بدعنوانی کرنے والا شخص تو جیل پہنچ جاتا ہے، جبکہ بدعنوانی کے بڑے مقدمات میں ملوث ملزمان آزاد گھومتے ہیں. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل وقاص ڈار نے اس پر عدالت کو بتایا کہ یہ قانون ان کے ادارے نے نہیں بنایا اور وہ صرف وضع کردہ قانون کے مطابق کام کر رہا ہے. اس پر جج نے اپنے ریمارکس میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ملک میں بدعنوانی کو سہولت فراہم کر رہا ہے. پلی بارگین کی شق قومی احتساب بیورو کے آرڈیننس مجریہ 1999 میں شامل ہے، جس کے تحت ادارے کے سربراہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر بدعنوانی کا ملزم خرد برد کی گئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر دے تو اسے چھوڑ دیا جائے. گزشتہ سال بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے 60 کروڑ روپے برآمد ہوئے تھے، جبکہ ان پر یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے بیش قیمت املاک بنائی. تاہم گزشتہ ماہ ہی نیب نے مشتاق رئیسانی کی طرف سے 2 ارب روپے واپس کرنے کی پلی بارگین کو منظور کر لیا تھا، جس پر ادارے کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ نیب کے اس آرڈیننس کے تحت ملزم 10 سال تک کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کسی بینک سے قرض لے سکتا ہے. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق مشتاق رئیسانی پر 40 ارب روپے کی بدعنوانی کا الزام تھا، لیکن نیب اس کی تصدیق نہیں کرتا. سابق وفاقی وزیر قانون اور ماہر قانوندان خالد رانجھا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جس طرح سے اس قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں.
جو کانسیپٹ پری بارگن کے وہ تو ہم نے بورو کیا امریکہ سے، اور وہاں پہ پری بارگن یہ ہے کہ میرے پاس 4 چارج ہیں، تو میں کہتا ہوں جی ایک چھوڑ دیں اور 3 کی میرا کیس سن لیں، یا 2 چھوڑ دو میرا کیس سن لیں چارجز کے اوپر. تو وہ تو کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پری بارگن یہ ہے جی کہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپے لیا ہے، میں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں. تو یہ تو اس لحاظ سے یہ ناانصافی ہے کہ جرم کیا پکڑے گئے تو پیسے دیے باہر آ گئے.
ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ایک ہی جامع قانون ہونا چاہیے جس کا اطلاق سب پر ہو.
ایک ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں کوئی 6 قانون ہیں فار اینٹی کرپشن اور ہر سطح پہ مختلف ہے جی. تو جب تک آپ یونیفائڈ لا نہیں بنائیں گے، سیم لا فار آل، اس وقت تک یہ مسئلہ ایسے نظر آئے گا.
غیر ملکی اثاثے اور آف شور کمپنیاں رکھنے والوں کی گزشتہ سال پاناما لیکس میں منکشف فہرست میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے نام آنے پر حزب مخالف کی طرف سے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتی ہے جس میں پاناما لیکس سمیت بدعنوانی کے دیگر معاملات کے انسداد کا بھی احاطہ کیا جائے گا، لیکن حزب مخالف یہ کہہ کر اس کی حمایت نہیں کر رہی کہ اس عمل کے ذریعے حکومت پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کو طول دینے کی کوشش کر رہی ہے. حکمران جماعت وزیراعظم اور ان کے بچوں پر لگنے والے الزامات کو مسترد کر چکی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی. قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی مذہب، عقیدہ، ذات برادری، نسل یا زبان کے نام پر ووٹ مانگے گا تو اس کا الیکشن کالعدم کر دیا جائے گا. جلد ہی سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس آف انڈیا ٹی ایس ٹھاکر کی سربراہی والے 7 رکنی آئینی بینچ نے 1996 کے ہندوتو کیس میں داخل متعدد عرض داشتوں پر سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا. 3 ججوں نے چیف جسٹس کے موقف کی حمایت کی اور 3 نے اختلاف رائے کیا. سپریم کورٹ نے 1996 میں اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ ہندو تو کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے. تازہ فیصلے کے بعد اگر کوئی امیدوار یا اس کا مخالف مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگے گا تو اس کے خلاف عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص اور خدا کے مابین رشتہ ایک آزادانہ پسند ہے اور مملکت کو مذہبی سرگرمیوں سے روکا گیا ہے۔ سیاسی مشاہدین کا خیال ہے کہ اس فیصلے کا جلد ہی اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر گہرا اثر پڑے گا۔ معروف قانونداں اور رکن پارلیمنٹ ماجد میمن کے مطابق اس سے بی جے پی کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ الیکشن کے دوران رام مندر کا ایشو اٹھانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی کے خیال میں فیصلے کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بقول ان کے اس نے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگا۔ ادھر ایک سینئر تجزیہ کار این کے سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں فیصلے کا الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہوگا کہ کون سی اپیل مذہبی ہے کون سی نہیں۔
اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہ انٹینجبل ڈومین میں ہے، یہ اس ایریا میں ہے، اس علاقے کی بات کہی ہے جس میں کہ آپ یہ ناپ نہیں پائیں گے کہ کون سا اسٹیٹمنٹ ریلیجن کا ہے، کون سا اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل ہے، کون سا سوشل ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے کہہ تو دیا ہے، اور یہ آج نہیں کہا ہے، کئی پہلے کے بھی ججمنٹس میں کہہ چکا ہے، اور بھارت کا سمویدھان بہت صاف ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود یہ 70 سال سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کا ججمنٹ میں نے دیکھا تو کہا یہ تمام ججمنٹس میں سے ایک ہے اور اس سے قطعی کوئی انتر نہیں پڑنے جا رہا ہے۔ بھارت کا سمویدھان بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، کوئی سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آر پی ایکٹ ریپرزینٹیشن آف پیپل میں بھی بہت اسپشٹ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بھرتی بھر بھی انتر پڑنے جا رہا ہے۔
جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری جنرل محمد سلیم انجینئر نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ فیصلے سے فرقہ پرست قوتوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی، جبکہ ہندو احیاء پسند جماعت وشو ہندو پریشد نے یہ کہتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا کہ مذہب کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ابھی آپ سہیل انجم کی رپورٹ سن رہے تھے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے پیر کے روز اپنے ایک فیصلے میں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگ سکتی، اور اسلام آباد نے نئی دہلی کی طرف سے عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام پابندی کی فہرست میں شامل کروانے کی کوشش کو ایک سیاسی اقدام قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان میں اپنی مبینہ دہشت گردی کی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ کے طرف سے اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی۔ شمالی کوریا کے رہنما کا کہنا ہے کہ اس کا ملک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بنانے کے حتمی مرحلے میں ہے۔ کم جونگ ان نے ان خیالات کا اظہار اتوار کو ٹیلی ویژن پر نئے سال کے لیے ایک تقریر میں کہی۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پہلے ہائیڈروجن بم کا تجربہ اور حملوں کے مختلف طریقوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے دھماکوں کے تجربات جو ایٹمی جنگ کے آمرانہ اور اندوہناک خطرات کے جواب میں کیے گئے، اور تیزی سے مار کرنے والے ہتھیاروں کی تحقیق اور تیاری شروع ہو گئی ہے، اور بین البراعظمی میزائل کے تجربے کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے واقعات بارہا دہرائے گئے اور ایسے اقدامات اٹھائے گئے جنہوں نے ہمارے طاقتور فوجی اثاثوں کو محفوظ بنایا تاکہ وہ ہمارے ملک کے مستقبل کی حفاظت کر سکیں اور عوام کی اور ایک طاقت سوشلسٹ ملک کے قیام کو کامیابی سے آگے بڑھا سکیں۔ شمالی کوریا نے سن 2016 میں 2 ایٹمی دھماکے کیے اور بین الاقوامی خفگی اور بڑھتی ہوئی تعزیروں کی پرواہ نہیں کی۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی خفیہ ادارے کے ان نتائج پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ روس کمپیوٹر ہیکنگ کے ذریعے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہوا ہے۔ ہفتے کے روز ٹرمپ نے نئے سال سے ایک روز پہلے فلوریڈا میں اپنے مینشن میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع مصدقہ معلومات دیں۔ انہوں نے سن 2003 میں عراق میں جنگ سے متعلق ناقص معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،
weapons of mass destruction, that was a disaster and they were all
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عام تباہی کے ہتھیاروں کی معلومات کو دیکھیں تو وہ تباہ کن تھیں اور غلط تھیں، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں پورا یقین ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں علم نہ ہو تو یہ ناانصافی ہوگی۔ میں ہیکنگ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، ہیکنگ کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو دیگر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ وہ صورتحال کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ٹرمپ نے نامہ‌نگاروں سے کہا کہ آپ کو منگل یا بدھ کے روز صورتحال کا پورا علم ہو جائے گا۔ امریکی صدر براک اوباما آئندہ ہفتے قوم سے الوداع خطاب کریں گے، جو وائٹ ہاؤس میں ان کے عرصہ اقتدار کی کامیابیوں کا عکاس ہوگا، اور ان کے ان خیالات کو بھی ظاہر کرے گا کہ 20 جنوری کو اقتدار میں آنے کے بعد منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو کس جانب لے جائیں گے۔ مزید تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
پیر کے روز اپنے حامیوں کے نام ایک ای میل میں صدر اوباما نے کہا کہ 10 جنوری کو اپنے آبائی شہر شکاگو میں تقریر کے ذریعے انہیں موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس بہترین سفر پر لوگوں کا شکریہ ادا کریں اور ان طریقوں پر خوشی منائیں جن کے ذریعے گزشتہ 8 برسوں کے دوران اس ملک کو بہتر انداز میں تبدیل کیا گیا، اور ساتھ ہی اس پر بھی اظہار خیال کر سکیں کہ ملک اس کے بعد کس سمت آگے بڑھے گا۔ 55 سالہ صدر نے کہا کہ 2009 سے ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش رہے اور ان سے ہم مضبوط تر ہو کر ابھرے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس یقین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس نے ابتدا ہی سے ان کی رہنمائی کی، یہ عزم کہ باہم مل کر ہم اس ملک کو بہتر انداز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ تقریر طویل عرصے کی اس روایت کی پیروی ہے جو 1796 میں جارج واشنگٹن نے شروع کی تھی کہ امریکی صدر اقتدار سے سبکدوش ہونے سے پہلے قوم سے خطاب کرتا ہے۔ صدر اوباما نے کرسمس کی چھٹیاں جزیرہ ہوائی میں گزاری۔ ہوائی میں وہ پیدا ہوئے اور نوجوانی کا بیشتر دور انہوں نے وہیں گزارا۔ ان کے مشیروں کا کہنا ہے کہ صدر اوباما اقتدار کے آخری 2.5 ہفتوں میں مزید قیدیوں کی سزائیں معاف کریں گے جنہیں منشیات کے سلسلے میں جیل میں ڈالا گیا، اور صدر کا خیال ہے کہ انہیں ضرورت سے زیادہ سخت سزائیں دی گئیں اور ممکن ہے کہ وہ اپنی ان پالیسیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید فرمان یا ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں جن کی ٹرمپ مخالفت کرتے ہیں۔ اوباما نے جو خود ایک ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکن ٹرمپ کو اقتدار کی منتقلی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان سے دو بدو ملاقات کے علاوہ متعدد مرتبہ فون پر بھی گفتگو کی ہے۔ تاہم اوباما نے ایسے نئے حکم نامے بھی جاری کیے ہیں جو امریکی بحری حدود میں تیل کی تلاش کو روکنے، نئے قومی یادگار پارک قائم کرنے، اور کیوبا میں گوانٹانامو بے کے امریکی جیل خانے سے مزید مشتبہ دہشت گردوں کو آزاد کرنے سے متعلق ہیں۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اوباما نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کو حکم دیا کہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں بستیوں کی تعمیر پر اسرائیل پر نکتہ چینی کرنے والی سلامتی کونسل کی قرارداد کو منظور ہونے دیا جائے، اور امریکی صدارتی انتخاب کے دوران کمپیوٹر ہیکنگ پر روس کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ دونوں اقدامات ایسے ہیں جو براہ راست ٹرمپ سے متصادم ہیں۔ بدھ کے روز صدر اوباما کانگریس میں ڈیموکریٹس سے ملاقات کریں گے تاکہ اندرون ملک اپنی بڑی کامیابی صحت عامہ کی اصلاحات کو محفوظ رکھنے کی حکمت عملی تیار کر سکیں۔ ٹرمپ اور ریپبلکن قانون ساز عہد کر چکے ہیں کہ وہ اوباما کیئر نامی ہیلتھ کیئر قانون کو ختم کر دیں گے، حالانکہ ابھی وہ اس کی جگہ متبادل پالیسیوں پر متفق نہیں ہوئے۔ ایک عام شہری کی حیثیت میں واپس آنے کے بعد اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما واشنگٹن میں ہی ایک گھر میں منتقل ہو جائیں گے جو وائٹ ہاؤس سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ وہ وہاں 2019 تک اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کی چھوٹی بیٹی ساشا اپنا ہائی اسکول مکمل نہیں کر لیتی۔ تقریباً ایک صدی کے عرصے میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی صدر اقتدار سے الگ ہونے کے بعد واشنگٹن ہی میں قیام کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسٹوڈیو میں آپ نے ایک فارسی غزل ریکارڈ کی، تو وہ میری پسندیدہ غزل بھی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سنا اور مجھے پتہ لگا کہ اتنی حسین آواز اور اتنی حسین لڑکی دونوں پشاور میں موجود ہیں، تو اپنی کہانی ہمیں سنائیے، کیسے ہوا؟
میرا شو بزنس میں آنا اٹس اے لانگ اسٹوری، لیکن یہ ہے کہ میں بیسیکلی میاں فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو ان کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے شو بزنس میں آنا، اور اسپیشلی لڑکی کا. میرے لیے بہت ہرڈلس آئی، اسپیشلی جو میری ماما ہے ان کی طرف سے، ان کی فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو آج ابھی تک میری ماما جو ہے وہ میرے ساتھ اسی وجہ سے کہ میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں، تو وہ میرے ساتھ ان کا بیہیویئر ویسا نہیں ہے جو جیسے پہلے تھا. تو بس یہ ہے کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب میں اس فیلڈ میں آئی، میں نے سانگ کیا، گانا گایا، لوگوں نے پسند کیا، پذیرائی کی میرے کام کی، تو پھر بعد میں میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا.
اچھا.
جب لوگوں نے پسند کیا اور اچھا رسپانس دیا، تو پھر تھوڑا سا فیملی والوں کو بھی میں نے ہینڈل کیا، پھر ان کو بھی ایسا لگا کہ چلو ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن بہت مشکل تھا ان کو پہلے ان کو ہینڈل کرنا، سمجھانا.
آپ کے ایک اور انٹرویو میں نے پڑھا تھا، آپ نے کہا نا کہ آپ کی امی ابھی تک ناراض ہیں، تو آپ اس میں آپ نے کہا تھا، پتہ نہیں یہ بھی آپ نے کہا یا نہیں کہا، لیکن بہرحال مزے کی بات تھی تو اس لیے مجھے اچھی لگی. آپ نے کہا کہ اب میں نے یہ جو کوک اسٹوڈیو میں عاطف کے ساتھ گایا ہے، تو ہو سکتا ہے میری مما کا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے. صحیح بات ہے.
میری مما جو ہے وہ کبھی اس نے میرا کوئی گانا نہیں سنا پشتو کا، لیکن جب عاطف کے ساتھ میرا یہ جو سانگ آیا کوک اسٹوڈیو میں، تو ان کو بہت اچھا لگا. جب بھی میرا گانا کسی بھی چینل پر آتا تھا، تو وہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی تھی، مجھے دور سے خوشی ہوتی تھی چلو مما میرا گانا دیکھ رہی ہے.
تو کیسا رہا آپ کا تجربہ؟
شاید ان کو بھی مجھ میں کچھ لگا ہو کہ کچھ ہے ٹیلنٹ وائس، لیکن بہت اچھا رہا، بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا عاطف کے ساتھ گانا، میرے لیے بہت اچھا تھا.
تو چلیے ہم اپنے سننے والوں کو بھی سنوا دیں.
جائے گا پر سنبھلے نہیں، تم ہی کوئی رستہ دکھاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کرو، ہے سونا من تجھ بن ہونا، زورے نام کر تو جو بھی ہے مجھ میں، زورے
ظاہر ہے کہ لوگ ایک بڑا مشہور، اگر یہ پہلے سے ہے ایک گیت موجود، تو لوگوں نے پھر مقابلہ کیا آپ کا اور خان گوگوش کی آواز کا؟
لوگوں کا تو پتہ نہیں، شاید کچھ اچھے کمنٹس آئے، کچھ برے آئے. یہ گانا میں نے پہلے ریکارڈ کیا تھا، میں نے کوک اسٹوڈیو نے جب مجھ سے مانگا کہ آپ کچھ بھجواؤ، اپنا کوئی اپنی آواز میں کچھ بھجوا دو.
عشق اگر بے فریاد دل مانا رسا، اے وائے دلم وائے دلم وائے دلم.
تو میں نے یہ پہلے سے ریکارڈ کر رکھا تھا اپنے پاس، تو میں نے جسٹ ویسے ہی بھجوا دیا، سے پہلے میں نے دو تین پشتو سانگ بھجوائے تھے لیکن ان میں سے کوئی سلیکٹ نہیں ہوا, تو انہوں نے جھٹ سے مجھے کال کی کہ بس یہ سلیکٹ ہے اور آپ نے یہی گانا ہے.
کس طرح کا میوزک پسند کرتی ہیں, کلاسیکل یا پاپ؟
میں پاپ زیادہ نہیں سنتی, میں تھوڑا سا کلاسیکل سن لیتی ہوں اور مجھے غزل سے بہت لگاؤ ہے.
میرے گا رے سا, میرے گا
امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین شاہد اشرف تارڑ اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد افضل نے ایک نمائش کا افتتاح کیا جس میں حال ہی میں قومی ہائی وے 25 کے اس مرمت شدہ حصے کی عکاسی کی گئی ہے جو کوئٹہ بلوچستان کے ذریعے چمن اور قلات کو ملاتی ہے. امریکہ نے بین الاقوامی ترقی کے ادارے یو ایس ایڈ کے ذریعے 111 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے لیے مالی مدد فراہم کی جو نیشنل ہائی وے 25 کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی. اس میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تعاون کیا ہے. یو ایس ایڈ نے ہائی وے کی بحالی کے لیے 6,30,00,000 فراہم کیے اور مزید بہتری کے لیے 2,70,00,000 کی اضافی رقم کا وعدہ کیا ہے. نئی بحال شدہ ہائی وے پاکستان کو افغانستان اور اس کے وسط ایشیائی پڑوسیوں سے منسلک کر کے تجارت اور اقتصادی روابط میں اضافہ کرے گی۔ یہ سڑک جو افغانستان کی سرحد پر چمن سے کراچی کو ملاتی ہے، بلوچستان کے لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر بنائے گی، جبکہ اس کی وجہ سے صحت کی بنیادی سہولتوں، تعلیم اور دوسری سماجی خدمات تک رسائی کو وسعت ملے گی۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اکتوبر سن 2014 میں اس کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ افتتاح کے موقع پر سفیر ہیل نے کہا کہ یہ اشارہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں امن کے قیام میں مدد، استحکام اور خوشحالی سے وابستگی رکھتا ہے۔ یہ ہماری شراکت داری کے دور رس فوائد کا مظہر ہے اور اس سے پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ اس شاہراہ کے لیے مالی امداد یو ایس ایڈ کے 68 کروڑ 15 لاکھ ڈالر مالیت کے فاٹا کے بنیادی ڈھانچے کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے دور افتادہ علاقوں میں اہم نوعیت کے بنیادی سرکاری ڈھانچے کی بحالی ہوئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں اب تک 2000 کلومیٹر سے زیادہ طویل سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے مالی امداد فراہم کی ہے۔ ان میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے 4 بڑے راستے شامل ہیں۔ امریکہ کو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مدد دینے پر اپنے شریک کار پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے، جس سے تجارت کو فروغ ہوگا اور پاکستان اور وسط ایشیائی علاقے کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ غیر متعدی بیماریاں ہیں۔ ہر سال 63% اموات انہی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق لاکھوں افراد 4 قسم کی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان میں امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سرطان اور ذیابیطس شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ان بیماریوں کی وجوہات میں شراب نوشی، غیر صحت بخش غذا اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانے سے وقت سے پہلے ان اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر شانتی منڈس کرونک ڈیزیزز پریونشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے عالمی ادارے صحت کی رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
وی آر لوزنگ 16 ملین پیپل ایوری ایئر ان دیئر 30s 40s 50s 60s۔
ہم ہر سال 1 کروڑ 60 لاکھ افراد کھو رہے ہیں۔ ان کی عمریں 30s 40s 50s اور 60s میں ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی 80 سے 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا، اور مجموعی طور پر ہر سال غیر متعدی بیماریوں سے 38 ملین افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ 16 ملین میں سے جو افراد 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے 82% کا تعلق متوسط طبقے اور کم آمدنی والے ممالک سے ہوتا ہے، جن میں ان بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر شانتی کے۔ 2013 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک گلوبل ایکشن پلان تیار کیا تھا، جس کا مقصد 2025 تک ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں میں 1/4 کمی کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی ممالک اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں تمباکو نوشی میں 13% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ ترکی حکومت کی طرف سے تمباکو پروڈکٹس پر ٹیکس میں اضافہ اور اس کے ڈبوں پر وارننگ کے نشانات پرنٹ کرنا ہے۔ عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 تک کا یہ ہدف بہت سے ممالک حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر شانتی کہتی ہیں کہ اگر مختلف ممالک چند آسان اسٹریٹجیز پر عمل کریں تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ان میں تمباکو نوشی کے اشتہارات پر مکمل پابندی، شراب نوشی کو محدود کرنا یا اس پر پابندی لگانا، اور صحت مند غذا اور ورزش سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق بہت ہی کم سرمایہ کاری سے غیر متعدی بیماریوں، یعنی ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھیں گل رخ، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے بل باربر۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔